یہ جو پرانے لڑکے ہیں شبیر میں پایا گزرات ہے یہ پوری یہ معاشرہ کی صورت ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کاغذ دکھایا گیا اور ان کے ذہن میں والدین بھی داخل ہو گئے ہیں اور علماء بھی اساتذہ بھی دکھائی حقارت نہیں آنی چاہیے ہمارے لیے. اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے اس آیت سے روکا بلو انہ خبر و خطرہ سبوں جائے رہے لگانا خیر ہو، یا اگر خبر کر لیتے یہاں تک کیا خود ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے لگ رہا. تو حضرت ابو رہنا یہ سن کر کوئی جواب نہیں دیتے کہ یہ آیت تو حضور کے بارے میں ہے، تم نے لہروں پر فٹ کر دی. معلوم ہوا یہ آیت یعنی سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذہن میں سب کے لیے ہے، والدین کے لیے بھی، وہ بھی اس میں داخل ہیں، علماء اور مشائخ بھی داخل ہیں، اساتذہ بھی داخل ہیں، شیخ اور مرشد بھی داخل ہیں، سب کسی کے اندر داخل ہیں، حضور خانے بھی ہیں، وہ بھی داخل ہیں، ان سب کے ادب کی ضرورت ہے. کہتے ہیں بات ادب بات نہیں، بے ادب بے نہیں، یہ بالکل صحیح ہے. بلکہ آج کل کے دور میں بھی اگر کہیں حدیث پڑھی جا رہی ہو، حدیث کوئی پڑھ رہا ہو اور وہاں کوئی بلند آواز کر لے، یہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرنا ہوگا، اور اللہ معاف فرمائے اس کے آواز لایا ہونے کا اندیشہ ہے، اندیشہ یہی ہے کہ آواز لایا ہے، کہیں سے حدیث پڑھی جا رہی ہے وہاں جس میں چلانا شروع ہو جائے، اور جتنی آواز اس کی ہے پر حدیث پڑھنے والے کی اس سے زیادہ ہی ہوگی جتنے سے لانے، یہ بھی اس معنی میں داخل ہو. یا یہ تو آج کل کہتے ہیں عام طور پر، ارے چھوڑو یہ تو مولویوں کی بات ہے، تو یہ گویا قرآن و حدیث کی بات پر اپنی بات کو اونچا کر رہا ہوں، یہ چھوڑو چھوڑو یہ تو مولویوں کی بات ہے. بھائی آپ نہیں کہتے چھوڑو چھوڑو یہ تو حضور کی بات ہے، یہ کیوں کہتے ہو مولوی، یہ کیوں کہتے ہو آپ، آپ یہ بولو قرآن کی اللہ کی بات ہے رہنے دو، یا حدیث کی بات ہے تو رہنے دو. میں مولوی کی اپنی بات حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں، مولوی مسئلہ بناتا نہیں ہے، ایک نقطہ اور لگائیے بتاتا ہے، ایک نقطہ اور لگانا چاہیے بتاتا ہے. تو یہ جو کہا جاتا ہے مولویوں کی باتیں نہیں ہے، اپنے دل کو پھیلانا ہے، بھی اپنی طرف سے نہیں بتاتا تھا، وہ قرآن سے بتایا جائے گا، شریف سے بتایا جائے گا، تو صاف صاف یہ بولنا چاہیے کہ قرآن کی بات حدیث کی بات چھوڑو چھوڑ رہے تھے، وہ بیچارے اپنے ذہن سے مٹانے کے لیے یہ کہتے تھے تو مولویوں کی بات ہے. لہذا کسی چیز کو یہ قرار دے کر کہ مولویوں کی بات ہے، اپنے رسم و رواج کو بالکل رکھنا، اس پر عمل کرنا، اپنی خواہش پر عمل کرنا، یہ بھی میں یہ بتا دوں اس نے بھی حضور کی بات پر اپنی بات کو اونچا، اپنی آواز کو اونچا کر لیا، لہٰذا یہ بھی میں بتا دوں. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اندر آ رہی ہے، یہاں پہ دیکھیے جو ہے نا کہ گیٹ یہاں سے بنانا ہے، آپ دیکھیں گے یہاں سے سینا بنانا باہر نکل جاتا ہے، اور کپڑے رکھتے ہیں ایسے کپڑے رکھتی ہوگی لوگوں میں یہی فکر نہیں ہے بھائی یہ تھوڑی سی چپل رکھنے کی جگہ ہے، یہ چپل رکھنے کی جگہ پر رکھ سکتا ہے، وہ تو اس لیے ہے کہ جو باہر جا رہے ہیں وہ اپنی چپل یہاں رکھتے ہیں، اور کب جائے سمجھ لیں انہوں نے اپنے لوگوں بعض لوگوں کی جب روز کا معلوم یہ بلا کر نہیں کر رہے ہیں، یہ دوسروں کو تکلیف پہنچانا ہے، ظاہر ہے کوئی ہوش مند آدمی ہوگا جس کے اندر کوئی چیز ہو، وہ تو یہ سوچے گا جیسے حکیم الامت نے فرمایا ہے کہ کسی کی چپل کے اوپر اپنی چپل سے جوتا مت رکھو، ورنہ تمہاری چپل کی وہ جو گھر وہ باہر ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے کنکن ہیں، وہ اس کے جوتے چپل میں چلے جائیں گے، اور جب وہ چپل میں رہے گا اس کو تکلیف ہوگی. تو ظاہر ہے جو ہوش مند ہوگا وہ کہہ رہے یہاں چل رہا ہے یہاں چپل رکھ لیجیے، میں نے یہاں ہٹ کے رکھ، وہ ہٹ کے رکھنے میں وہ لوگ ہے وہاں نیچے جو اتنا ہے وہاں سے میں تو کئی دفعہ گرتے گرتے رکھوں، مجبوراً وہاں رکھنی پڑتی ہے، اور وہ لوگ وہاں نہیں آتے ہیں، معاشرت کا یہ حال ہے، پڑھنے آتے ہیں وہاں اور تصویرات، لیکن یہ چیزیں نہیں تھی کہ یہ بھی کوئی معاشرت ہے، اس کو بھی معاشرت کی دین کا جز ہے، گاڑی کھڑی کر دی, کسی کے گیٹ پہ آ کے یا مدد پار کر دی, لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, اس کو دین سمجھا ہی نہیں ہم نے, یا موٹر سائیکل کھڑی کر دی, سائیکل کھڑی کر دی, چپلیں ایسی جگہ رکھ دی یہاں پر وہ چپل رکھنے کی جگہ ہی نہیں. آپ یہ تو سوچیں کہ جو کام ہم اللہ کے گھر کے ساتھ کر رہے ہیں, ایک بھنگی نے ایک مسجد کے اندر, ایک مسجد کے اندر جانا ہوا وہاں پہ انہیں وہ جو آپ ملا رہے ساری مسجد وہاں پر, میں نے ان کو بلایا, میں نے کہا یہ بتاؤ مسلمان کہنے لگا نہیں میں کرسچن ہوں عیسائی ہوں, میں نے کہا اپنے چرچ کے ساتھ ایسا کرو جو تم نے یہاں کیا کہ نہیں کروں, صاف صاف نہیں کروں گا, بالکل مضبوط لہجے میں جواب دیا نہیں کروں گا چرچ کے ساتھ ایسا, میں نے کہا پھر ہمارے ساتھ کیوں کیا کروں, اس کے بعد کوئی جواب دیا. تو یہ تو کچھ ہم اللہ کے گھر کے ساتھ کر رہے ہیں, یہ ذرا جا کے گورنر ہاؤس میں کریں, چیف منسٹر ہاؤس میں کریں, پرائم منسٹر ہاؤس میں کریں, تو آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا برتاؤ کیا جائے گا, جناب کی سفر کرنے کی جگہ کی آپ کی جانچ, جناب آپ نے ایسا کیا یہاں کے حالات ایسے نہیں ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے, قدم قدم پر روک ٹوک ہوئی تھی, یہاں روک ٹوک تو نہیں ہے مگر اعمال ضائع ہو رہا ہے. وہ ہم کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس کس چیزوں سے بچنا چاہیے تاکہ ہمارے اعمال ضائع نہ ہوں. حضرت ارشاد رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں کہ اس دن ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں مہمان ہیں, تو سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات گئے تشریف لاتے تھے, ہم لوگ روز کے ہوتے تھے, تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں لاتے ہونے کے بعد اتنی آواز میں سلام فرماتے تھے کہ اگر کوئی جاننے والا ہو تو حضور نے, اور اگر کوئی بول رہا ہو تو وہ اٹھ نہ پائے, اس کی آنکھ نہ کھلے, ایسی آواز آپ کے لیے کہ جاگنے والا سن لے اور سونے والا جاگنے نہ پائے, اس کے آرام میں خلل نہ پائے, انتہائی فقیر کی آواز میں ہلکی سی آواز میں سلام کروا دیتے. یہ کیا چیز ہے؟ اور وہ حضرت عائشہ والی روایت میں پہلے سنائی کہ شب بارات میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ حضرت حضور کو یہ گمان ہوا کہ عائشہ سو رہی ہے, وہ سو نہیں رہی ہے, اور انہوں نے دیکھا کہ حضور چپکے سے میرے بستر سے اٹھے, آرام سے چپکے سے اپنے چپل آہستگی کے ساتھ جوتا پہنا, آہستگی کے ساتھ دروازہ کھولا اور آہستگی کے ساتھ دروازے کو بند کر پاتا کہ عائشہ کی نیند خراب نہ ہو. آپ کو یہ ہے نا کہ جیسے میں آپ کو کہتا کہ خوب گانے میں جاؤ, آپ کو شادی ہو رہی ہے تو ڈھول بازے میں چاہیے, جب تک راستہ نہ ہوگی لوگوں کا تو لوگوں کو پتا کیسے چلے گا کہ ہمارے گھر میں شادی ہو رہی ہے, گاڑیاں اگر ادھر سے جاتی ہیں تو آج ادھر سے جائیں دوسری گلی میں جانا پڑے, لمبا چکر کاٹنا پڑے, پتا تو چلے لوگوں کو کہ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, ڈھول بازے اگر ہو جائے اور مطلب کہ بچہ بیمار ہو بےچارا ہوتا ہے, ماں پریشان ہو باپ پریشان ہو, مگر ساری ماں کو کیا شادی ہے تقریب ہے, گانے بجائے جا رہے ہیں, یہ ہماری معاشرے کا حال ہے. میں کر رہا ہوں ایک صاحب مسجد نبوی میں آ کر بیان کیا کر رہے تھے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے ایسی تکلیف ہوتی تھی, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت کی تھی کہ آواز آ رہی ہے میرے آرام سے فرق پڑ رہا ہے, مشغولیت سے فرق پڑ رہا ہے, حضرت عمر نے ان کو بلا کے تبدیل کروائی, لیکن اس تبدیل کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا, انہوں نے وہی اسی طرح کیا, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری دفعہ شکایت کی, تو حضرت عمر نے فرمایا اگر اب آپ کی شکایت آئی تو میں آپ کو سزا دوں گا, سزا دوں گا اس بات کیوں آپ نے اتنی بلند آواز میں بات کی کہ ہماری والدہ کو امی آئی کو تکلیف ہو رہی ہے, اور اب کیا ہوتا ہے روزہ اثر کے بعد جا کے آپ صبح کے وقت دیکھیے جب وہاں جو عورتیں آتی ہیں وہ کتنا شور کرتی ہیں, کس قدر حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی لا تنفعوا اصواتكم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى جو لوگ اپنی آوازوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بند رکھتے ہیں ہم نے ان کے قلوب کو تقوا کے لیے خالص کر دیا اس کا کہنا آئی ہم اللہ کے مانگ یعنی خالص کر دیا ہم نے تقوا کے لیے ان کے قلوب کو یہاں ادب کے اوپر ادب کے اوپر اس بات کی سند جاری کی جا رہی ہے کہ اس کے دل میں تقوا ہے ایک دفعہ میں نے اللہ تعالیٰ کے طرف سے آگے کیا تھا الحمد للہ اہل اللہ کا بولیا تو ہم نے بنا دی چہرہ اور لباس وغیرہ اور اتنی چیزیں تو ہم نے بھی اللہ والوں نے کیسے بنا دی لیکن یہ کیسے پتہ چلے گی دل میں یہ سوال آ گئے کیسے پتہ چلے گی اس کا دل بھی منتقل ہے تو قرآن کی چند آیات سے پتہ چل گیا حضرت نے فرمایا کون سی آیات میں نے بتا دی یہ آیت پڑھی ان الذين يظنون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى هي آية پڑھ جو حضور یا حضور کے نائبین اس وقت علماء مشائخ اللہ والے بزرگان کی اس کے پاس اپنی آوازوں کو مست آواز رکھتے ہیں ادب کا لحاظ رکھتے ہیں اس پر فرمایا آپ کا اس کے قلوب کو ہم نے خالص کر دیا تقوا دوسری آیت میں نے یہ پڑھی جو اللہ کی نشانیوں کا احترام اور تعظیم کرتا ہو یہ دلوں کے تقوا کی علامت ہے کہ اس کا دل منتقی ہے ظاہر تو ہے منتقی لیکن اس کا باطن بھی منتقی ہے یہ علامت ہے یہ علامات بیان کرنا ادب کے اوپر سند مل رہی اور مل رہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ چونکہ یہ عبادت ہے بس یہ علامت ہے اس بات کی اس کا دل منتقی ہے اس کی معاشرت صحیح ہے یہ آداب سیکھا ہوا ہے چپنے کہاں رکھنی چاہیے بات کیسے کرنی چاہیے بیٹھنا کس طرح چاہیے یہ آداب سیکھا ہوا ہے اس کا دل منتقی ہے حضرت والا نے دو مرتبہ فرمایا شاباش شاباش بس یہ الحمدللہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا یہ علامت ان آداب کے اوپر اس حسن معاشرت کے اوپر سند دی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے نہیں اس کا دل بھی متفق ہے کیوں فرمایا گیا کہ جب تم دو آدمی بیٹھے ہو ان کے درمیان ان کو چیر کر مت بیٹھو ان کے بیٹھ کے درمیان آ کے بیٹھنا حلال نہیں ہے یہ فرمایا سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ بیٹھے ہوئے آپ جگہ بنائی اور آ کے بیٹھے اگر آنا ہی ہے کسی مجلس میں اور کسی ایسے موقع پر تو پہلے آ کے بیٹھے یا جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھے یہ ضروری ہے تو آدمی کو چیز کے آپ اپنی جگہ بنا لیں مطلب یہ ہے کہ میری جگہ یہ ہے آپ کو پتہ نہیں ہے چلے ایسے ادھر ادھر ہوں بس اپنے آگے ہی کہنا ہے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھاتے وقت دو کھجوریں ایک ہاتھ مت لو یہاں تک کہ اپنے رفقا سے اجازت نہ لے دو کھجوریں بھی ایک ہاتھ مت لو یہ آداب سکھائے گئے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تقابی میں اس نے برتن میں ادھر ادھر جا رہا تھا فرمایا یا غلام سم للہ وکل بھی یقینی وکل بما یقینی تین آداب سکھا دیے ایک ہی جملے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اے لڑکے اللہ کا نام لے کر کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ یہ آداب سکھائے گی کسی کو تکلیف نہ ہو ہمارے کی یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ جو جس کے منہ میں بس وہ مسجد میں نہ آئے پیاز اور لہسن کچی پیاز اور لہسن کھائیے اور جس میں ممانا کھائیے نہیں ہمارے قریب مت آؤ ہم سے دور رہو یا تو کوئی ایسی چیز کھاؤ جس سے اس کی بھوک ظاہر ہو جائے, پھر آ جاؤ مجمع میں نماز پڑھنے کے لیے یا اور کسی مجمع میں. لیکن اگر ایسا نہیں کیا تو دور رہو. کیا وجہ ہے کہ اس کے منہ سے بو آئے گی اور دائیں بائیں والوں کو تکلیف ہوگی؟ فرمایا مسجد میں مت آؤ. یہی وجہ ہے علماء اور فقہاء نے اس سے مسائل نکالے کہ جو شخص جس کے منہ میں بدبو ہو اس کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کے اوپر پابندی لگائی کہ تم مسجد میں مت آیا کرو, تمہارے منہ میں بدبو آئی. اس کو پابندی لگا دی, ہم مسجد میں مت آیا, لوگوں کو تکلیف ہوگی. یا بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے پسینے میں بو ہوتی ہے, سخت ترین بدبو ہوتی ہے پسینے میں, اور دائیں بائیں والے پریشان. کوئی بیماری ہوتی ہے لیکن آپ کے لیے مسجد میں آنا ہے تو شخص کے لیے جائز نہیں. یہ اپنی خواہش میں عمل کرنا, دوسروں کو تکلیف پہنچا کر اب وہ اپنے نماز پڑھنے آ رہے ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں میں نے بہت بڑا کام کیا. یہ بڑا کام نہیں, بہت بڑا گناہ ہے لوگوں کو تکلیف پہنچانا. بھائی آپ کے پسینے میں بو ہے, منہ میں بدبو آ رہی ہے, کوئی بیماری ہے, گھر میں نماز پڑھنا ہے, اس کے اوپر جماعت کی نماز واجب نہیں. ہماری معاشرت تو ایسی مکمل ہے, ہمیں تو ایسا دین سکھایا گیا, ہمارا دین اتنا مکمل ہے, لائے کوئی ایسی معاشرت ایسی تعلیمات. اور فرمایا مہمان کے پاس بھی اتنے دن نہ رہو کہ اس کو تکلیف ہو تک آ جائے. مہمان کے پاس رہ رہے ہیں, جانے کا نام ہی نہیں لے رہے. یہ بھی غلط بات ہے. ہاں کرائیں سے پتہ چل جائے کہ وہ رہے آپ کو روکنا چاہتا ہے, خود ہی کہہ دے یا اس کو رہنے سے خوشی ہے تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ عام حالات میں اس طرح روکنا کہ اس کو وہ تنگ آ جائے, تو ظاہر ہے تو بہت ایزا رکھنا نہیں. سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دو عورتوں کا حال بیان کیا گیا. ایک عورت ایسی ہے جو عبادات تو بہت زیادہ کرتی ہے, نمازیں نوافل صدقات, مگر اس کے پڑوسی اس سے کم ہے. فرمایا یہ عورت جہنمی ہے. اور ایک دوسری عورت کا حال بیان کیا گیا کہ وہ تلاوت نماز وغیرہ نقلی عبادات میں اتنا نہیں لگتی, لیکن اس کے پڑوسی اس سے تنگ نہیں ہے, اس کے پڑوسیوں کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے. فرمایا یہ چل رہی ہے, کثرت عبادات کے باوجود اس کے بارے میں فرمایا یہ جہنمی ہے, اس لیے کہ پڑوسیوں کو تکلیف ہے. ذرا ہم سوچیں ہمارے پڑوسیوں کا کیا حال ہے, ہم نے کتنی تکلیف پہنچ رہی ہے. وہ نہ کہتے ہو یہ الگ بات ہے, ہمارا کوئی عمل تو ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے کسی پڑوسی کو ہم سے تکلیف پہنچ رہی ہو. یہ ہم سب کو سوچنے کی بات ہے. اور عبادات نہ ہو لیکن پڑوس والے اس سے خوش ہوں, ان کو کوئی تکلیف, خوش نہ ہونا بھی ضروری, خوش ہونا بھی ضروری نہیں, تکلیف نہ پہنچ رہی ہو بس اتنا کافی ہے. تو فرمایا یہ جنت ہے, تکلیف نہ پہنچ رہی. تمام عمر کسی احتیاط میں گزری. حضرت خان جی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے موائد کے بعد میں یہ شعر پڑھا, تمام عمر کسی احتیاط میں گزری, یہ آشیاں کسی شاخ چمن پہ باہر نہ ہو, یہ آشیاں کسی شاخ چمن پہ باہر نہ ہو. کیا مطلب کہ میری وجہ سے کسی کو اتنا سی تکلیف نہ پہنچے. مسافہ کرنے بعد لوگ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت مدیو العمر مولانا مدیو اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت والا ان سے ملنے, فرمایا بھائی اب میں تمہاری خانقاہ میں نہیں آؤں گا. بہت ناگواری کے لہجے میں ان سے فرمایا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ. حضرت نے عرض کیا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا وہ کل جب میں آیا تھا تمہارے کسی متعلقین میں سے کسی نے اتنی زور سے میرا ہاتھ دبایا کہ اب تک میرے ہاتھ میں درد ہے. یہ ہے جی برکت آپ دیکھتے ہیں ہاتھ دبایا اور پکڑ کے ایسا دبایا کہ اگلے دن تک درد محسوس ہو رہا تھا. میں نہیں آؤں گا تمہارے,
طریقہ ہوتا ہے،
یہ مصافہ ہے، اس کو مصافہ کہتے ہیں. ایک دفعہ حضرت نے فرمایا، حکیم الامت خان بھی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن میں ایک دفعہ کہیں جانا ہوا، مصلے میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا، تو تیسری سب سے ایک صاحب نکل کر آیا، انہوں نے میرے ہاتھ کو پکڑ کے کھینچا اور مصافہ کر دیا، اور پکڑ کے زور سے کھینچا، یہ ان کا مصافہ تھا. یہ ہے برکت کا حضور، یہ ہم نے کھلا حضور سے مصافہ کیا. یا تو ہاتھ پکڑ کے کھیلتے ہیں، یا ہاتھ پکڑ کے ایسا دباتے ہیں، ان کو سمجھنے میں بڑی برکت ملے گی، جتنا ہاتھ دبائیں گے اس کا اتنی زیادہ برکت آ جائے گی. یہی سوچتے کہ ہم تکلیف کتنی پہنچا رہے ہیں. اور بعض لوگوں کا یہ حال ہے کہ کوئی ہدیہ دینا ہو تو ساتھ ہی لفافے وہ رکھا اور وہ مصافحہ بھی کر رہے ہیں اور ہدیہ بھی دے رہے ہیں، یہ بھی بند تہذیبی کی بات ہے. مصافحے کے ساتھ ہی ہدیہ دیا جا رہا ہے. نکاح پڑھانے والے اور جاتے ہیں وہ اکثر ان کے ساتھ یہ معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے، نکاح پڑھانے جاتے ہیں ان کو نکاح کے بعد اسی طرح دیا جاتا ہے، ہدیے میں وہ ہدیہ ہوتا ہے وہ ایسے لفافہ ہاتھ میں رکھ کے دے دیتے ہیں. اور بیچارے کیا کریں، ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ بالکل نہ لینے کی ضرورت نہیں، ہم تو کہیں جاتے ہیں ہم لیتے ہی نہیں نکاح پڑھانے میں کوئی پیسے. قرآن سناؤ تو پیسے مند لو، نکاح پڑھاؤ پیسے مند لو، حضرت نے منع فرمایا، کوئی ضرورت نہیں لینے کی. تقوا کے دروازے سے حاصل کرو، تقوا کے دروازے سے اتنے متقی بنو کہ اللہ خود تمہارے لیے رزق کا انتظام کر دے، یہ مت کرو. ظاہر ہے یہ بھی دین کی توہین ہے، وہ اس طرح دیتے ہیں دین کی توہین ہے کہ آپ نے کچھ نہیں سمجھا اس نکاح پڑھانے والے. اور بعض لوگ تو ایسے بدتمیز ہوتے ہیں وہ لفافے میں رکھنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کرتے، ایسے ہی دے دیتے. یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے تہذیب سیکھنے کی بات ہے. وہاں پہلے میری امامت تھی، ایک دفعہ انہوں نے جب میں نیا نیا گیا تھا ان کو پتا نہیں تھا شاید کہ یہ بھی ایسے ہی ہوں گے، انہوں نے جو مشاعرہ دیا، بزرگوں نے کہا مشاعرہ لے لیا کرو، جتنا دیں اس پر دھیان نہ کرو. انہوں نے جو مشاعرہ دیا مجھے دیا وہ بغیر لفافے کے لیے، میں نے ان کو لینے سے انکار کر دیا، میں نے کہا لے جانا واپس لے جانا. ان کو احساس ہوا پھر انہوں نے لفافے میں رکھ کے دیا، معافی بھی مانگی، سعادت مند لوگ تھے معافی مانگی انہوں نے. میں نے کہا بھائی یہ طریقہ غلط ہے، آپ دین کی توہین ہے اور دین کے خادموں کی بھی توہین ہے. میں نے اسے کہا آپ شادی میں جاتے ہیں تو اسی طرح دیتے ہیں ہدیہ، کمیٹی والوں سے میں نے اسی طرح بات کی. میں نے کہا بھائی شادی میں جاتے ہیں اس طرح دیتے ہیں اپنے رشتے داروں کو، اور اگر دیں گے تو کیا ہوگا آپ کے ساتھ. اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن سعادت مند تھے، انہوں نے مانگ رکھی کہ ہاں ہم سے غلطی. ایسے موقع پر بالکل عزت نفس اور عظمت دین کے ساتھ دین کی خدمت کرو. حضرت کے یہ دو الفاظ حضرت نے مجھے ڈائری میں لکھوائے کہ ڈائری میں لکھو یہ الفاظ، میرے عظمت دین اور عزت نفس کے ساتھ دین کی خدمت کرنا، ورنہ مت کرو ایسی جگہ پہ خدمت، کوئی ضرورت نہیں خدمت کرنا، کہیں اور کر لو، اور جگہ مل جائے گی. جہاں پر عظمت دین نہ ہو عزت نفس نہ ہو تو وہاں سے ہٹ جاؤ، کوئی اور جگہ تلاش کرو. مصافحے میں لوگوں کا یہ حال ہے کہ یہ بدتمیزیاں رائج ہیں ہمارے یہاں، ہاتھ پکڑ کے کھیلنا، ہاتھ کو دبانا، اور بلا ضرورت دیر تک ہاتھ رکھنا، یہ بھی ہے. اور لوگ کھڑے ہوئے ان سے مصافحہ کرنا ہے، وہ دبائے کھڑے ہیں. سفارش کا معاملہ دے لیجیے، سفارش میں بھی یہی حال ہے، آپ نے میری سفارش قبول نہیں کی. بھائی سفارش کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کا ماننا واجب نہیں ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی خان ثانوی رحمۃ اللہ علیہ سفارش لکھواتے تھے، لکھتے تھے کسی کو، تو بعض اوقات تو لکھواتے تھے، جو کروانے آتا تھا سفارش سے فرماتے تھے لکھ کر دو کہ میرے نام لکھو کہ آپ سفارش کر دیجیے، تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ میں خود نہیں کر رہا ہوں، اس کے تقاضے پر میں نے سفارش کی ہے. تو اس سے لکھواتے تھے لکھو کہ حضرت میری سفارش ملا سے کروا دیجیے، تو لکھواتے تھے حضرت، پھر وہ ساتھ وہ تحریر ساتھ بھیجتے تھے اور اپنی تعریف بھیجتے تھے کہ میں ان کے بارے میں جہاں تک مجھے علم ہے میرے علم کے حد تک یہ صحیح آدمی ہے. اگر آپ کی کسی مسئلہ کے خلاف نہ ہو تو ان کا کام کر دیجیے, اور اگر آپ نے ان کا کام نہ کیا تو مجھے ادنا سی بھی ناگواری نہیں ہوگی. یہ بھی الفاظ ہوتے ہیں, اگر آپ نے ان کا کام نہ کیا اور میری سفارش قبول نہ کی تو مجھے ادنا سی بھی ناگواری نہیں ہوگی. وہ کہتے ہیں ایک صاحب نے کہا بھی حضرت نے, حضرت یہ کوئی سفارش ہے؟ فرمایا بس میں یہی کر سکتا ہوں, اس سے زیادہ نہیں. یہ کروانی ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ میں سفارش سے معذور ہوں. وہ سفارش نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں, وہ دباؤ ڈالنا ہے, دباؤ ڈالنا, اور دباؤ ڈالنا حرام ہے. وہ دباؤ میں آ جائے گا, دباؤ ڈالنا ایک قسم کی تکلیف پہنچانا ہے اور یہ حرام ہے. ہماری سفارش سفارش نہیں ہوتی, دباؤ ڈالنا ہوتا ہے اور وہ ایک حرام عمل ہے. اور اگر نہ ہو سفارش منظور نہ ہو تو ہمیں ناگواری ہوتی ہے, ناگواری ہونا بھی غلط ہے. یہی تو چیز ہے کہ ہم نے دباؤ ڈالا تھا, یہی ثبوت ہے کہ ہم نے دباؤ ڈالا تھا. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھے, اور دونوں غلام تھے, یہ کنیز تھے وہ غلام تھے, اور آزاد ان کو آزادی بھی مل گئی. آزادی کے بعد بیوی کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے پاس جائے نہ جائے, اس سے نکاح برقرار رکھے نہ رکھے. جب بیوی بھی کنیز ہو, لونڈی ہو, اور شوہر بھی غلام ہو, اور دونوں غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں, اور پھر ان کو آزادی مل جائے, تو آزادی کے بعد بیوی کو اختیار ہے کہ شوہر سے اپنا نکاح باقی رکھے یا نہ رکھے. تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر سے حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ چاہتی تھی کہ میں الگ ہو جاؤں. اور وہ گلیوں میں پھرتے تھے, مدینہ منورہ کی گلیوں میں پھرتے رہتے تھے اور روتے تھے, کیونکہ ان کو محبت بہت تھی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اطلاع ملی, آپ نے ان سے فرمایا بریرہ تم ان سے اپنا نکاح قائم رکھو, ان سے نکاح مت توڑو. تو انہوں نے عرض کیا علیحدگی اختیار مت کرو. انہوں نے پوچھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے, دریافت کیا کہ کیا آپ کا یہ حکم ہے سفارش ہے, یہ آپ کا حکم ہے سفارش ہے؟ فرمایا نہیں حکم نہیں ہے سفارش ہے. انہوں نے عرض کیا میں نہیں مان سکتی, انہوں نے عرض کیا میں نہیں مانتی اس کو, اگر سفارش ہے تو مجھے مغیث کے نکاح میں رہنا پسند نہیں. بس انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سفارش کو رد کر دیا. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب خان بھی رحمتہ اللہ علیہ, جن کے نام لیتے ہم تھکتے نہیں ہیں, حضرت فرماتے ہیں آج کوئی مرید اپنے شیخ کے ساتھ ایسا کرے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ سے کچھ نہیں فرمایا, بس ٹھیک ہے جب سفارش تم نہیں مان رہی تو بس میرا حکم نہیں سفارش ہے, نہیں مان رہی تو مجھے کوئی محسوس نہیں ہوئی بات, بس. لہذا بالآخر دونوں میں علیحدگی ہوئی, بالآخر علیحدگی ہوئی. حضور کی خواہش بھی تھی کہ یہ اپنا نکاح قائم رکھیں, لیکن ان کی طبیعت نہیں تھی, ان کی طبیعت کا میدان نہیں تھا, ان کی طرف نہیں رہنا چاہتی تھی تو نہیں گئی. یہ ہے سفارش کی حقیقت. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کے بھی کوئی ہے مخلوق؟ اب اگر کوئی کرے ایسا کہ میں نہیں مانتا آپ کی سفارش کو, بہت برا لگے گا, بہت برا لگے گا. ایک صحابی نے کیا کہ وہ نشان دیکھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اس میں لگایا جاتا ہے خوشبو کے طور پر, خوشبو کا نشان دیکھا کپڑوں کا, فرمایا تم نے شادی کر لی؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں. تو فرمایا کہ باقیرہ سے کیا, طیبہ سے کی, یعنی گنواری سے کیا, ایسی عورت سے کی جس کی پہلے شادی ہو چکی تھی, بیوہ یا مطلقہ تھی, یعنی طیبہ سے کی ہے, یعنی پہلے شادی ہو چکی تھی. فرمایا باقیرہ سے کر دیں اور زیادہ اچھا رہتا. تو انہوں نے عرض کیا کہ میرے والد صاحب شہید ہو گئے اور میری چھوٹی چھوٹی بہنیں, میں ان کو کام سکھانا چاہتا تھا, تو گھرداری والی عورت چاہیے, اس لیے میں نے قربانی کی. تو خوشبو کا نشان جو اس وقت عورتیں لگاتی تھیں وہ ان کے کپڑے پہ موجود تھا. اس سے آپ نے اندازہ لگایا کہ شادی ہو گئی, اس وقت وہ عورتیں خوشبو لگاتی تھیں, والی اس کا نشان دیکھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو آپ نے سوال کیا کہ تمہاری شادی ہو گئی, یہ نشان, یہ والا, یہ والی خوشبو جس کا نشان تمہارے کپڑوں پر ہے تو عورتیں لگاتی. عورت یہاں شادی ہوگی. آپ کسی سے چند باتیں معلوم ہوئی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک تو عالم الغیب نہیں ہے, یہ تو پتہ چل گیا, اسی واقعے سے پتہ چل گیا. ایک بات یہ بھی آ گئی میں نے حل کر رہی ہوں. دوسری یہ کہ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں بتایا تھا شادی کی متعلق, حضور کو نہیں بتایا اور شادی کر دی. آج جو ہے نا جو ہمارے یہاں رشتے داروں میں سارا جھگڑا حب جاہ ہے, حب جاہ لوگوں نے اپنی حقیقت اپنی جو حیثیت ہے خود مقرر کر رکھی ہے کہ ہم اس ہماری ویلیو ہماری ہمارا اسٹیٹس یہ ہے, اگر ہمیں کسی نے نہیں بلایا تو ہم ناراض ہوں گے. اچھا آپ کے یہاں شادی بھی آپ نے بلایا بھی نہیں, ہمیں پوچھا بھی نہیں آپ نے, آپ حضور سے بڑھ کر ہیں, انہوں نے تو حضور کو نہیں بتایا اور حضور کو خبر لگی تو ایک ایسی خوشبو کا نشان دیکھ کر جو اس وقت عورتیں لگا دیں گی اس سے پتہ چلا آپ کو ان کی شادی ہوگی. یہ سارے جھگڑے ہوتے جا کے ہیں, آپ نے کوئی برا نہیں منایا کہ نہیں کوئی بات ٹھیک ہے, یہ تو نہیں فرمایا کہ مجھے تم نے کیوں نہیں بلایا, مجھ سے کیوں نہیں نکاح پڑھوایا, برکت ہوتی اس میں. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ مسجد میں بھی نکاح نہیں ہوا, اگر مسجد میں نکاح ہوتا تو حضور کو پتہ چلتا, حضور کو پتہ نہیں چلا تو مسجد میں بھی نکاح پڑھوانا کوئی ضروری نہیں ہے, کوئی فرض اور واجب نہیں ہے. میلاد شریف کروا رہے ہیں, میلاد شریف ہو رہا ہے اور ربیع الاول آتا ہے تو بہت سے محلے ایسے ہیں جہاں بچے سو نہیں سکتے, کوئی پڑھ نہیں سکتا, مطالعہ نہیں کر سکتا, کوئی سو نہیں سکتا, اور اگر کوئی اعتراض کرے تو گستاخ رسول ہے. پتہ نہیں میلاد شریف ہو رہا ہے, عورتوں کی تو آواز کا بھی آواز بھی چھپانی ان کی ضروری ہے, وہ عورتیں میلاد پڑھ رہی ہوتی ہیں, زور زور سے مائک لگا ہوتا ہے, اسپیکر لگے ہوتے ہیں, نہ پڑوس والے سو سکتے ہیں, نہ کام کر سکتے ہیں, نہ بچے سو سکتے ہیں, یہ ہماری معاشرت کا حال ہے. اور کس کے نام پر ہو رہا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر جلوس نکالے جا رہے ہیں. میں نے خود دیکھا ایک مریض کو مرتے ہوئے, تڑپ کر مر گیا وہ, اس میں وہ ایمبولینس کے اندر اسام کے اندر ایمبولینس میں مر گیا وہ, تڑپ تڑپ کے مر گیا اور وہاں سے جلوس گزر رہا ہے سیاسی جوان کا. مجھے ایک صاحب نے تصویر دکھائی, اخبار میں تصویر آئی تھی کہ وہاں جاپان میں ٹوکیو میں ایک جلوس گزر رہا ہے, احتجاجی جلوس تھا وہ گزر رہا ہے, تو گاڑیوں کی جگہ چھوڑ کر وہ الگ سے گزر رہے تھے, گاڑیوں کی جگہ چھوڑی ہوئی تھی اور احتجاج بھی ہو رہا ہے, ایک طرف سے گزر رہے ہیں ایک طرف گاڑیوں کی جگہ, گاڑیاں اپنی جگہ جا رہی ہیں. کم سے کم ہم ان کو فارسی سبق سیکھ لیں, انہوں نے ہماری معاشرت انہوں نے اختیار کر لی تو وہ ترقی کر رہے ہیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب تک بس پتہ کیسے چلے گا بھائی کہ ہمارا احتجاج ہے اور یہ جلوس نکالا جا رہا ہے, پتہ کیسے چلے لوگوں کو, جب تک روڈ نہ رکے ٹریفک جام نہ ہو ہمارا. اب کوئی مریض مرتا ہے وہ مرتا رہے, کسی کو کہیں پہنچنے کسی کی فلائٹ ہے اور وہ ایئرپورٹ نہ پہنچ سکے نہ پہنچے, یہی وجہ ہے کہ کہیں پہ سیلاب آتا ہے, کہیں پہ زلزلے آتے ہیں, اموات ہو رہی ہیں, یہ عذابات آ رہے ہیں, گھر گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں, خاندانوں کے اندر لڑائیاں اور جھگڑے ہیں. یہ نہیں پتا کہ اس کی اصل وجہ ہماری خراب معاشرت ہے, ہم جو کچھ کر رہے ہیں جیسے اعمال میں ہم مبتلا ہیں, کتنے لوگوں کو ہمارے اعمال سے تکلیف پہنچ رہی ہے, ہمارے افعال سے تکلیف پہنچ رہی ہے, اس طرف دھیان نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو حس عطا فرما دے, حس جو حس احساس جس کو کہتے ہیں, یہ احساس بیدار ہو جائے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا ہم کتنے کتنے پانی میں, کن کن لوگوں کو ہماری وجہ سے تکلیف پہنچ رہی ہے. یہ جو سورہ حجرات ہے یہ پوری اللہ سبحانہ و تعالی نے معاشرت کے اوپر نازل, گویا کہ معاشرت کے اوپر نازل فرمائی, اور جہاں بجا سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح کے احکامات دیے ہیں, کسی کو ادنا سی تکلیف نہ پہنچے, اس کا اہتمام کروایا ہے, صحابہ سے بھی کروایا ہے, خود بھی فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کے طور پہ پتا فرمائے. سبحانہ اللہ.